shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله. فاصبر على ما يقولون، سو آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربك، اور تسبیح کہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے. وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء الليل فسبح، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کہا کیجیے. وأطراف النهار، اور دن کے کناروں پر. لعلك ترضى، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ولا تمدن عينيك، اور نہ بڑھائیے اپنی آنکھیں. الى ما متعنا به، اس چیز کی طرف جس کے ساتھ ہم نے نفع دیا ہے. ازواجا منہم، ان میں سے قسم قسم کے لوگوں کو. زہرت الحیات الدنیا، رونق ہے دنیا کی زندگی کی. لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس کے ذریعے. ورزق ربک خیر و ابقا، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیا کیجئے اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی جمے رہیے اس پر. لا نسألک رزقا، ہم مطالبہ نہیں کرتے آپ سے رزق کا. نحن نرزقو، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی کے لیے. وقالوا لولا یأتنا بآیۃ من ربی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتا یہ نبی کوئی نشانی اپنے رب کی جانب سے. اولم تأتیہم، کیا ان کے پاس آئی نہیں بینت ما فی الصحف الاولی، وہ نشانی جو پہلے صحیحوں میں لکھی ہوئی ہے. ولو انا اہلکناہم، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے بعذاب من قبلی ہی، عذاب کے ذریعے اس سے پہلے. www.lafadislam.com ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے پروردگار آپ نے کیوں نہ بھیجا ہمارے پاس کوئی رسول. فنتبع آیاتک، کہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی. من قبل ان نذل ونخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے. قل کل متربص، کہہ دیجیے کہ سبھی لوگ انتظار کرتے ہیں. فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، سو تم بہت جلد جان لو گے. من اصحاب الصراط السوی، کہ کون لوگ ہیں سیدھے راستے والے. ومن اهتدى، اور کس کو ہدایت ملی سیدھا راستہ ملا. کل عرض کیا تھا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، مختلف قسم کے فقرے چست کرتے تھے، الفاظ کہتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم فرمایا، فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ کہتے ہیں ان پر صبر کیجیے. صبر کے کیا معنی؟ صبر کے معنی یہ کہ انتقام کی فکر نہ رکھیے کہ ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے. بلکہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو اللہ کے حوالے کر دیجیے. ایک نمبر، اور دوسرا نمبر یہ کہ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیا کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح و تحمید کیا کیجیے. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد، نہیں سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یہ دو اوقات خاص ہیں. سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس میں ظہر کی اور عصر کی، اور خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز داخل ہے. یہ دو نمازیں بہت اہم ہیں. سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز، فجر اور عصر. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ پانچ نمازیں تو نہیں پڑھی جاتی، کچھ وظیفہ تھوڑا کر دیجیے. اور میں دو پڑھ لیا کروں فجر اور عصر. اب جو شخص فجر اور عصر پڑھے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ تین باقی نہ پڑھے؟ جو ان دو نمازوں کا صحیح اہتمام کرے گا, جبکہ سب سے زیادہ مشکل یہی دو نمازیں ہیں, اس لیے کہ ایک سونے کا وقت ہوتا ہے اور دوسرا کاروبار کا وقت ہوتا ہے, مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. اور یہ دو اوقات بھی بہت مبارک ہیں. چنانچہ اگر کسی کو قسم دینی ہوتی ہے تو ہم مسجد میں لے جا کر قسم دیتے ہیں, کسی کو حرم شریف میں لے جا کر, کعبے میں لے جا کر قسم دیتے ہیں. یہ مکان کے اعتبار سے قسم کو سخت کرنا ہے, کیونکہ باہر قسم کھانا اور مسجد میں قسم کھانا دونوں برابر نہیں. باہر قسم کھانا اور حرم میں قسم کھانا دونوں برابر نہیں. قسم کو مؤکد کرنے کے لیے, پکا کرنے کے لیے اس کو مسجد میں لے جایا جاتا ہے, اور اسی طرح اوقات کے اعتبار سے بھی اس کو پکا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو عرفہ کے دن قسم کی دی جائے, www.shaheed-e-islam.com, یا عام طور سے عصر کے بعد قسم دینے کا معمول ہے, کیونکہ وہ بہت ہی مبارک وقت ہے. فجر کے وقت کا مبارک ہونا تو تقریب سب کو معلوم ہے, لیکن عصر کے وقت کا مبارک ہونا, بابرکت ہونا عام لوگوں کو معلوم نہیں. یہ بہت مبارک وقت ہے اور یہ دونوں برابر ہیں اپنی فضیلت کے اعتبار سے. وَمِنْ آنَاءَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ, اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیا کیجیے. رات کی گھڑیوں میں یعنی رات کے اوقات میں, اس میں مغرب, عشاء اور تہجد کی نماز داخل ہو گئی. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ, اور دن کے دونوں کناروں پر یعنی صبح اور شام. اسی طرح سورج ڈھلنے سے پہلے اور سورج ڈھلنے کے بعد, یہ بھی دن کے کنارے, نصف دن کے کنارے ہو گئے. ایک کنارہ اس طرف ہے, ایک کنارہ اس طرف ہے. یہ اوقات بھی بطور خاص بابرکت ہیں. چنانچہ سورج ڈھلنے سے پہلے چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے, دن کے پہلے کنارے پر اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے, اور سورج ڈھلنے کے بعد فجر کی نماز تو خیر ظہر کی نماز تو خیر ہوتی ہے, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں زوال کی پڑھا کرتے تھے. یہ نفل نماز ہے. آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا اس وقت خاص عنایت ہوتی ہے حق تعالی شانہ کی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے اعمال آسمان پر چڑھے. اور اسی طرح دن کا ایک کنارہ ہے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس وقت تسبیح کا حکم ہے. تو مطلب یہ کہ صبح شام اذکار کی اور تسبیحات کی پابندی کیجیے. لعلک ترضی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ دو چیزیں کیجیے, ایک تو صبر سے کام لیجیے اور دوسرے اللہ تعالی کی یاد میں مشغول رہیے. ان دونوں باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی اور آپ راضی ہو جائیں گے. دوسرے حصے میں نماز تو نہیں رکھی گئی, تسبیحات ہیں. میں نے کہا کہ ایک نصف دن جو ہے نا, نصف جس کو ہم زوال کہتے ہیں, اس کے بھی کنارے ہیں. یعنی ایک وہ کنارہ, ایک بعد کا کنارہ, ایک زوال سے پہلے کا وقت اور ایک زوال کے بعد کا وقت. جی یہ بھی اس میں داخل ہے. تو ان تمام اوقات کو خاص قسم کی عنایات اور اللہ تعالی کے الطاف میں دخل ہے. یہ جو اوقات تبدیل ہوتے ہیں ہمارے لیے تو ویسے یہ سارا برابر ہے, لیکن اوقات کی تبدیلی اس میں خاص حق تعالی شانہ کی عنایتیں ہوتی ہیں. ان عنایتوں کو حاصل کرنے کے لیے حکم فرمایا گیا ہے ان اوقات میں. کچھ وقت تو ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نمازوں کو مقرر کر دیا, لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نمازیں مقرر نہیں کی گئیں بلکہ تسبیحات کا حکم دے دیا بطور استحباب, یا نماز فرض نہیں کی گئی اس کی ترغیب دے دی گئی. جیسے تہجد کی نماز ہے, اشراق کی نماز ہے, چاشت کی نماز ہے, زوال کی نماز میں نے بتائی.
www.shahideislam.com.
اسی طرح مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے, یہ بھی دن کا کنارہ ہے. تو یہ اوقات خاص اللہ تعالی کی رحمت اور عنایت کے ہیں, اس لیے ان میں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا اور ذکر کے اہتمام کا حکم دیا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو علاج اللہ تعالی نے بتائے ہیں دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے. دو علاج بتائے, ایک صبر سے کام لو, انتقام کی فکر میں نہ پڑو, اور دوسرے اللہ تعالی کی یاد میں مشغول ہو جاؤ, وہ خود ہی نمٹ لیں گے. اس کے بعد کی آیت میں فرماتے ہیں کہ ولا تمدن عینیک الی ما تمتعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا. مطلب یہ کہ قسم قسم کے لوگوں کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان اور یہاں برتنے کی چیزیں جو دے رکھی ہیں, ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھی. اس کو لائق التفات ہی نہ سمجھیے. یہ محض دنیا کی زندگی کی رونق ہے اور کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور ان کو یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں، جانچیں. باقی اس کی کیا قیمت ہے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور تیرے رب کا رزق جو آپ کو ملنے والا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، اس کا کیا پوچھنا، اور بڑا پائیدار ہے. یہ بڑی سریع زوال ہے، جلدی زائل ہونے والی چیز ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ گھاس پھوس کا شعلہ ہوتا ہے، ایک دم بھڑکا اور پھر ایک دم بجھ گیا. یہ اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے جو کفار کی طرف سے کیا جاتا تھا اور جس کی تقریر پہلے بھی گزر چکی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس نعمتیں کیوں ہیں، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لائق التفات ہی نہیں. ان چیزوں کو لائق التفات ہی نہ سمجھے. اور یہ حقیقت اتنی باریک ہے کہ بہت مشکل سے کسی کی نظر یہاں پہنچتی ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور قصہ ہے، جب آن صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر بالا خانے میں تشریف فرما ہو گئے تھے اور مشہور ہو گیا تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. لمبا قصہ صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا ہے، اسی میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے آیا، پہلے حفصہ سے میرا سب بیٹھی رو رہی تھی، میں نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگے مجھے معلوم. مسجد میں صحابہ بیٹھے رو رہے تھے، تھوڑی دیر میں بیٹھا، مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا. بارہ خانے کی سیڑھی پر ایک ملازم پہرا دے رہا تھا، ایک قاضی. میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت چاہو. وہ اندر گیا، واپس آیا کہ آگے کہنے لگا میں نے عرض کیا تھا مگر بولے نہیں. www.shaheed-e-islam.com. تین دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ جب لوٹنے لگے تو اس نے آواز دی کہ اجازت مل گئی، میں اوپر گیا. آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی کل کائنات یہ تھی کہ ایک چٹائی تھی موٹے موٹے تیلیوں کی، جس کے نشان آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بدن پر پڑے ہوئے تھے اور بغیر کرتے کے لیٹے ہوئے تھے اس پر. سرانے ایک گدا رکھا تھا چمڑے کا، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. ایک کونے پر اتنے سے جو رکھے ہوئے تھے، دو چار سے، اور ایک طرف چند کچی کھالیں لٹک رہی تھی. اور ایک طرف تھوڑا سا رنگ رکھا ہوا تھا جو کھالوں کو دیا جاتا ہے، پرز کہتے ہیں اس کو، اس کو دباغت دینے کا مسئلہ، بس اس گھر کے کل کائنات یہ تھی. تو تھوڑی دیر تو باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا میں نے بہلایا ذرا طبیعت سے رنج دور ہو جائے، کچھ ایسی باتیں کی. پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کے دولت خانے کا معائنہ کر لوں. فرمایا شوق سے. دیکھا تو یہ چیزیں تھیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو وسعت دے دے، آپ کے لیے نہیں کہا، آپ کی امت کو وسعت دے دے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن قیصر و کسرا یہ ناز و نعمت میں ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ حال ہے. حضرت عمر فرماتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گدے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے آنے پر بے تکلفی میں لیٹے رہتے، بیٹھتے نہیں تھے، دوسرا کوئی آ جاتا تو اس کے بیٹھ جاتے، ان سے بے تکلفی زیادہ تھی. جب میں نے یہ بات کہی اور روتے ہوئے کہی تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کڑک کے فرمایا انت شکین فی یمن الخطاب، خطاب کے بیٹے ابھی تک شک میں ہو، اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن بدبخت جن کو ان کی اچھی چیزیں دنیا میں دے دی گئی. اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخره، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا ملے ہمیں آخرت ملے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا میں استحقاق ہی نہیں ہمارا، قرآن کریم میں بار بار فرمایا جا رہا ہے ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ. قسم و قسم کے لوگوں کو ہم نے چیزیں دے رکھی ہیں، زہرت الحیات دنیا، دنیا کی چمک دمک ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کھوٹے سکے ہیں، کھوٹے سکوں کی اور جھوٹے نگینوں کی ظاہری چمک اور دمک دے کر کے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور ہم بھی دھوکہ کھائے ہوئے. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس میں ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے آزمائیں. اور تیرے رب کا رزق جو تجھ کو قیامت میں ملنے والا ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی چمک دمک کیا چیز ہے؟ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. گھر والوں کو مراد تمام متعلقین، اپنے لوگوں کو جس میں خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، دوسرے عزیز بھی داخل ہیں، ان کو نماز کا حکم کیا کیجئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کرتے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت.
www.shahideislam.com
نماز کے لیے فرماتے، گھر والوں کو بھی ابھی پیچھے گزر چکا ہے سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ان کے بارے میں گزر چکا ہے. وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم فرمایا کرتے تھے. تو مستبل علیہ اور خود بھی اس پر جمے رہیے, اس پر صبر کیجیے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا, گھر والوں کو بھی فرماتے تھے. کبھی کبھی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرماتے, یا ربات الحجرات, اے حجروں والیوں. اور کبھی ان کو فرماتے تھے, لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ رزق کمائیں, یہ مطالبہ ہمارا نہیں ہے. نانو نرزقو, ہم آپ کو رزق دیں گے. رزق کمانے کا مطالبہ آپ سے نہیں ہے, بلکہ رزق کا ہم نے وعدہ لیا ہے, اپنے ذمے کر لیا ہے, رزق ہم آپ کو دیں گے. والعاقبۃ للتقوی, اور اچھا انجام تقوی کا ہے, تقوی اختیار کیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, لوگوں کو سنا رہے ہیں. اس کے بعد کفار کے شبے کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی, اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لاتا یہ نبی ایک نشانی اپنے رب کی جانب سے, یعنی جو ہم مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی, کیا ان کے پاس نہیں آ چکی نشانی وہ جو پہلے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے, قرآن کریم موجود ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مستقل ایک نشانی ہے کچھ دیکھنے والا ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ خطرہ اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے اپنے عذاب کے ساتھ, تو یہ قیامت کے دن عذر کر سکتے تھے کہ یا اللہ آپ رسول بھیج دیتے ہیں, ہمیں تو بات بھول گئی تھی, الست کی بات بھول گئی تھی, آپ ہمارے پاس رسول بھیج دیتے تاکہ ہم اس کی پیروی کرتے, اور آج کے دن کی ذلت اور رسوائی ہمیں نصیب نہ ہوتی. تو اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو یہ قیامت کے دن عذر کرتے کہ یا اے پروردگار, آپ نے ہمارے پاس کیوں رسول نہ بھیجا تاکہ ہم اس کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. لیکن جب کہ ہم نے رسول کو بھیج دیا تو یہ ایک پیروی نہیں کرتے, لیکن ان کا عذر ختم ہو گیا, اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ, اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی عذاب کے ساتھ اس سے پہلے, یعنی نبی کو بھیجنے سے پہلے, لقالو, تو کہتے اے ہمارے پروردگار, لولا ارسلت الینا رسولا, کیوں نہ بھیجا آپ نے ہمارے پاس ایک رسول, فنتبیع آیاتک, کہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی, من قبل ان نذل ونخزا, اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے. کافر جب لاجواب ہو جاتے تھے, دلائل سے, قرآن کے دلائل سے لاجواب ہو جاتے تھے, تو آخر یہ کہا کرتے کہ اچھا چلو مان لیا قیامت آئے گی, لیکن یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. فرمایا قل کل متربص, کہہ دیجئے کہ سبھی انتظار کر رہے ہیں. فتربصوا, سو تم بھی انتظار کرو, بڑی قیامت کا بھی, چھوٹی قیامت کا بھی. چھوٹی قیامت ہے موت, سارے لوگ اپنے دن گن رہے ہیں، کون ہے جو دن نہیں گن رہا، جو اپنی موت کے انتظار میں نہیں ہے، ایسا کون ہے؟ اسی طرح قیامت کا بھی انتظار سب کر رہے ہیں، کوئی لوگ اس اعتبار سے کہ قیامت آنے والی ہے، اور کوئی اس اعتبار سے کہ قیامت تو آنے والی نہیں، لوگوں کو الزام دیں جو لوگ کی قیامت کے قائل ہیں، تو سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو. فسوف تعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، پس تم عن قریب جان لو گے کہ کون لوگ ہیں سیدھے راستے والے اور کون ہیں ہدایت. www.shahideislam.com. ایک روایت میں آتا ہے روایت کچھ کمزور ہے، بعد میں دیکھا کہ اس پر جرا کی ہے محدثین نے. بہر کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طہٰ تلاوت فرمائی، تو فرشتوں نے کہا کہ کتنے بابرکت ہیں وہ سینے جو ان کو محفوظ کریں گے، اور کتنی بابرکت ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو ان سورتوں کی تلاوت کریں گے. اور واقعی یہ ہے کہ قرآن کریم تو سارا گڑی گڑ ہے، وہ قول اس حافظ جی کے، ایک حافظ جی ہوتے تھے وہ کہتے کہ میں تراوی میں بھول جاؤں نا لقمہ نہ دیا کرو، کہتے لقمہ نہ دیا کرو، اس لیے کہ قرآن سارا گڑی گڑ ہے، جہاں سے پڑھو ٹھیک ہی ٹھیک ہے. تو قرآن کریم تو سارا گڑی گڑ ہے ماشاء اللہ، لیکن بعض صورتوں کو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے. سورہ طہٰ کا عجیب انداز ہے، اس کے نظم کا عجیب انداز ہے، اسی طرح دوسری صورتیں بھی حق تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالی قرآن کریم کے انوار اور برکات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس پاک کلام کی برکت سے قیامت کے دن ہماری مغفرت فرمائے. سبحان اللہ.
اللهم صل على سبحان ربک.
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com